الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا سب سے پہلا فتنہ کیا تھا، اس کے متعلق آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر انشاء اللہ عز و جل اس حدیث پاک کے تحت جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ عز و جل نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، لہذا دنیا اور عورتوں سے بچو. وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا اور عورتوں سے بچو. وَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا. حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا کہ دنیا سرسبز و میٹھی ہے، یا تو اس کا معنی یہ معنی ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی نفس کو زیادہ اچھی لگتی ہے، اور دنیا کی تر و تازگی اور اس کی لذت سرسبز میٹھے پھل کی طرح ہے. جس طرح نفس سر سبز میٹھے پھل کو بہت تیزی کے ساتھ طلب کرتا ہے، اسی طرح دنیا کو بھی نفس طلب کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ دنیا جلد فنا ہونے والی ہے جس طرح سبزہ جلد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت علامہ ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ اس کے تحت فرمایا وہ میں نے بھی بیان کیا. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تم سب اس کے برتنے میں اس کے خلیفہ یا وکیل ہو، لہذا مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہ کرو، یا یہ معنی ہے کہ تمہیں تم سے پہلوں کا وارث بنایا گیا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس تھا اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، بس اب وہ جانچے گا کہ تم پچھلوں کے حالات و واقعات سے کتنی عبرت حاصل کرتے ہو اور ان کے انجام میں کتنا غور و فکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بطور آزمائش اور امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے، تاکہ وہ جانچ لے کہ تم اس دنیا میں اس کے رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے. یہ بہت پیاری شرح ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا، اس کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بطور آزمائش اور امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے، زینت دی ہے، خوبصورتی ہے دنیا میں، کہ وہ جھانچ کے دیکھے, امتحان ہوتا ہے نا آدمی کا کہ تم اس دنیا میں اس کی رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے. تو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, دو باتیں بیان ہوئی نا, دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. دنیا سے بچو سے کیا مراد ہے کہ اس کی دھوکہ دینے والی چیزوں, یعنی حب جا, حب مال, یعنی شہرت کی خواہش اور مال کی خواہش, ان سے بچنا ہے. کہ اس کا زوال جو ہے نا یہ بہت قریب ہے. فرماتے اس میں صرف اتنے پر ہی قناعت کرو جو اچھے انجام میں تمہارا معاون ہو, کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. کس نے بڑی خوبصورت بات کہی, بہت اچھی لگی, کہنے والے نے کہا کہ ضرورت کے مطابق زندگی گزارو. ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے, خواہش کے مطابق زندگی مت گزارو, کیونکہ خواہش تو کبھی امیروں کو بھی پوری نہیں ہوتی. واقعی غور کرنے کی بات ہے, اگر ہم اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک محدود کریں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. خواہشات کا کیا, وانٹیڈ اور انلمیٹڈ, جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی تو کوئی حد نہیں ہوتی, ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. خواہشیں تو بہت ہیں, ایک ختم ہوتی ہے تو 10 پیدا ہو جاتی ہیں, 10 ختم ہوتی ہیں 100 پیدا ہو جاتی ہیں. واقعی اگر ضرورت کی حد تک, قناعت کی حد تک اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی سوچ بنا لیں, بہت مشکل ہے یہ سوچ بنانا, نو ڈاؤٹ. دنیا مزین ہے نا, خوبصورت ہے, زیب و زینت ہے, اٹریکشن ہے, اور انسان نفس اس کی سرسبز و شادابی کی طرف مائل ہے. تو اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. واضح تو بغیر کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. دنیا سے بچنے کے لیے تو بہت بیان ہے, بہت مواد ہے, دنیا کی حقیقت, دنیا کی فریب کاریاں اور بہت کچھ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے یہ دو مدنی پھول کافی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک لے کر آنا چاہیے. مانتے کہ ہر ایک کی ضرورت جدا جدا ہوتی ہے. دیکھیں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی خوبصورت اور بڑی معنی خیز حدیث ہے. دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, مشکا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا, اس دعا کو بھی, اس دعا کو مشکا شریف نے نقل کیا. یہ اس طرح کا حدیث پاک کے کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با قدر کفایت رزق عطا فرما. اس کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا, میں اپنے یادداشت کے مطابق اس کا مضمون عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا بڑی جامع و معنی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما. ہر ایک کی کفایت جدا جدا, یعنی ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. جیسے ایک شخص بیچلر ہے, انمیرڈ ہے, اکیلا رہتا ہے, اس کی ضرورتیں جدا ہوتی ہیں. جب شادی شدہ ہو جاتا ہے یا شادی تک عمر پہنچتی ہے تو اس کی ضروریات, ابھی خواہشات کی بات نہیں کر رہا, اس کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں, اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب ایک فیملی ہو جاتی ہے, گھر ہو جاتا ہے. بعض اوقات اگر انفرادی طور پر انڈیویجل فیملی ہے, اکیلا رہتا ہے بیوی کو لے کر, تو گھر ہے, پھر گھر کے اخراجات, اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے, بجلی, گیس, پانی وغیرہ کے اخراجات, کھانے پینے کے اخراجات. اکیلے ہوتے ہیں تو چند لوگ مل کے کماتے ہیں تو سب کا ایک ترکیب بن جاتی ہے. پھر جب بچے ہوتے ہیں تو ضرورت بڑھ جاتی ہے. پھر خاندان, حسب نصب, کچھ ایسا اسٹیٹس ہوتا ہے نارمل قسم کا, دنیاوی طور پر نہیں, ایک نارمل طور پر ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, کیا تھوڑا لینے دینے کا, رکھ رکھاؤ وغیرہ کا حساب کتاب بھی بعض اوقات بنتا ہے. عرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میں چند باتیں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے، تو یہ بڑی جامع و معنی روایت ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو باقدر کفایت رزق عطا فرما، یعنی ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اور انسان کا ایک اپنا عجیب و غریب ذہن ہے، پہلے کماتا ہے، شروع میں جب یہ کمانے کے لیے نوجوان سڑکوں پر آتے ہیں، کوئی بھی کمانے کے لیے چلتا ہے تو پہلے ضرورتوں کے لیے کماتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. جب اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں یا ضرورتیں پوری کر چکا ہوتا ہے لیکن اس پر بس نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ سہولت کے لیے کمانا ہے، کہ اب تھوڑی سہولتیں ملنی چاہیے، ضرورتیں پوری ہو رہی تھی اب تھوڑی سہولت ہونی چاہیے، تھوڑا سا وہ اسموتھ قسم کی زندگی میں گزاروں. اب جانے سہولتیں پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، جب سہولتیں بھی میسر آ جاتی ہیں تو پھر خواہشوں کے لیے کماتا ہے، کہ اب یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی تمنا ہے، وہ بھی تمنا ہے. یہ ہے ہمارا انداز زندگی، اور ہم نے اس انداز زندگی کو اختیار کرنے میں کیا کچھ نہیں کیا یہ بھی دیکھیے، اور کیا کچھ نہیں کھویا یہ بھی دیکھ لیجئے، اور اپنا محاسبہ کریں. البتہ دنیا سے بچو، اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. پھر فرمایا عورتوں سے بچو، یعنی ان کے سبب ناجائز امور میں نہ پڑو، اور ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے دین کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو. علامہ نووی علیہ رحمت اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں عورتوں کے فتنوں سے بچو، یعنی اس میں اپنی جو زوجہ ہوتی ہیں یعنی جن سے آپ کی شادی ہوتی ہے، اور دوسری عورتیں بھی داخل ہیں، مگر فرمایا کہ اکثر فتنے یہ جو زوجہ ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہیں، ان سے ہی ہوتے ہیں، اور ان کا فتنہ دائمی ہوتا ہے، اکثر لوگ انہی کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ تیمی رحمت اللہ القوی کہ اس بات سے بچو کہ تم عورتوں کے پاس حرام ذریعے سے آیا کرو، حرام ذریعے سے آؤ اس بات سے بچو، یا ان کی سب باتیں قبول کرو، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے کلام میں بھلائی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل میں پہلے فتنے کا سبب عورتیں ہی بنی. منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے عامل یا عامیل نامی ایک شخص کے بھتیجے نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں بھتیجے نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے. اس قصے کے نتیجے میں ذبح بقرہ کا واقعہ پیش آیا جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا، حدیث پاک میں یہ آیا. یا تو فتنے سے مراد بڑا فتنہ ہے، یا اولیت سے مراد اضافی اولیت نہ کہ حقیقی، کیونکہ بنی اسرائیل میں معمولی فتنے اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے. یہ مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا. اور اگر ہم واقعہ حابیل اور قابل پر بھی غور کریں اور اس کی اس جہت پہ جائیں، یوں تو اس میں حسد بھی کار فرما تھا. جو زمین پر پہلا قتل ہوا، قابل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس میں بھی اگر بنیاد دیکھیں تو وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہ تھا. قابل کا جس لڑکی شادی، کیونکہ وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مطلب کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوتے تھے، تو ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. اب جو جس کی شادی حابیل سے ہونی تھی، قابل کہتا تھا میں اسے کروں گا، اور اسے شادی نہیں ہو سکتی تھی اس کی. یوں ان دونوں میں قابل کی طرف سے مسائل ہوتے رہے، اور آخر اگر قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو دنیا کے فتنوں سے بچنے کا بھی ارشاد فرمایا، کہ دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو. اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ ہوا وہ عورتوں کے باعث ہی ہوا. چنانچہ چند روایتیں وغیرہ بیان کرتا ہوں. میرے اسپیشلی جو میرے نوجوان اسلامی بھائی ہیں یا میرا وہ طبقہ جو عورتوں کے معاملے میں بالکل بے باک ہے اور اجنبی عورتوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بڑا ہی بے تکلف رہتا ہے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, تو عورتوں کے حوالے سے ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہماری شریعت, ہمارے اقابرین, ہمارے بزرگان دین, انہوں نے بڑی تعلیم دی ہمیں, بڑی تربیت کی ہے اور بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ چار حدیثیں پہلے بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دے اور کوئی فتنہ نہ چھوڑا. نمبر دو, عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے. تیسری حدیث, اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اور نمبر چار, بڑی توجہ طلب حدیث ہے, یہ چوتھی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں, بڑی توجہ طلب حدیث ہے اور میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا میرے مندی چلنے کے ناظرین کی, بہت توجہ چاہوں گا اس حدیث پاک کو, اس کے ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سنیے. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, پلیز جسٹ فیو منٹ اینڈ لسن کیئرفلی. کیا کہنا جا رہا ہوں, کون سی حدیث سنانے جا رہا ہوں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ, کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں. اور جو تیسری حدیث میں نے سنائی, اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اپنی کیفیت پر غور کر لیجئے, اس کی حدیث کی کوئی وضاحت کرنے نہیں جا رہا, اور یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے. اب آپ اپنی کیفیت پر غور کیجئے, آپ کہیں بھی کسی موقع پر بھی کسی بھی جگہ پر ہیں, اس حدیث پر غور کر لیجئے, اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اور نمبر چوتھی حدیث جو میں نے بیان کی, جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ, کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. منقول حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ صلات و سلام کے سامنے ابلیس آیا, اس کے سر پر کئی رنگوں کی ٹوپی تھی. جب وہ آپ کے قریب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی اور کہا, اے موسیٰ آپ پر سلام ہو. آپ نے پوچھا, تم کون ہو؟ کہا, میں ابلیس ہوں. آپ نے فرمایا, اللہ تجھے زندہ نہ رکھے, تو کیوں آیا ہے؟ کہا, آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے, اس لیے آپ کی خدمت سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہوں. آپ نے پوچھا, میں تیرے سر پر آپ نے پوچھا میں تیرے سر پر جو ٹوپی دیکھ رہا تھا وہ کیا چیز ہے؟ بولا, یہ ٹوپی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کے دلوں کو اچک لیتا ہوں. آپ نے پوچھا, وہ کون سا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس پر غالب آ جاتا ہے؟ شیطان نے کہا, جب وہ اپنے آپ پر اترائے یعنی تکبر کرے, اپنے اعمال کو زیادہ جانے اور گناہ کو بھول جائے. پھر اس نے کہا, اے موسیٰ علیہ السلام, میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں. نمبر ایک, کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرنا, کیونکہ جو شد ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں تو میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں، اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا، یا تک کہ میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے فطرے میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ چلے دوسری باتیں پہلے سن لیں، تین باتیں یہ بتا رہا ہے نا۔ دوسری بات، جب بھی اللہ تعالی سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرنا۔ تیسری بات، جب صدقہ کا مال نکالو تو اسے خرچ کر دینا، یعنی مستحق تک پہنچا دینا، کیونکہ جب کوئی شخص صدقے کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا، وہاں بھی میں اپنے کارندوں کو بھیجنے کے لیے بجائے خود جاتا ہوں، اپنے خاریندوں کو بھیجنے کے بجائے میں خود جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے خرچ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس، موسیٰ علیہ السلام کو وہ بات معلوم ہو گئی جس کے ذریعے انسان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا۔ میں تو ہر اس اسلامی بھائی سے درد مندانہ مدنی التجا کرتا ہوں جو غیر محرم عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے بے تکلف ہوتے ہیں۔ آپ مجھے کالز کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے ہے، یو کین کال می ناؤ۔ تو ہر اس اسلامی بھائی سے، عاشق رسول سے میں مدنی التجا کرتا ہوں، شریعت کی روح کو سمجھیے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے والے اعمال سے بھی بچنے کا ہمیں درس دیتی ہے، یعنی فتنے سے بچاتی ہے۔ سد ذرائع، یعنی وہ چیز جو فتنوں میں مبتلا کرتے وہ پہلے سے روکتی ہے، ان ذرائع سے روکتی ہے، ان اسباب سے روکتی ہے جو بندے کو فتنے میں مبتلا کرتے۔ اس عورت سے دور رہی ہے، جنبی عورت سے، ان تب نہیں، یہ خیر نہیں ہے، ان کے سامنے مت جائیے، دور دور۔ نہ جانے کس عورت کے فتنے میں شیطان مبتلا کر دے۔ اچھے اچھے گر گئے بھائی، اچھے اچھے گر گئے، ہاں نامور لوگ گر گئے اس عورت کے فتنے میں۔ دیکھتے نہیں شیطان کسی کسی باتیں بتا رہا ہے، حدیثیں کس طرح ہماری رہنمائی کر رہی ہیں عورتوں کے حوالے سے، اور اتنا پیارا ارشاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بھر کر نقصان دے اور کوئی فتنہ نہ چھوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تعجب ہے اس مرد پر، تعجب ہے جو اس معاملے میں ڈرتا نہیں ہے، اپنی نفس پر اعتماد کرتا، اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، کس چیز پر اعتماد؟ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت بہت پہلے فرما چکے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے۔ ہم نے کتابوں میں ایسے ایسے واقعات پڑھے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ زبردست، مطلب وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو واقعات بیان کروں گا، اسے پہلے کر چکا ہوں مدنی چینل، پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں اس طرح کے چند واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنے وقت کے کہلانے والے بڑے بڑے لوگ، یعنی کہ جن کی مطلب وہ ولایت کے حوالے سے مشہور تھے، وہ عورت کے فطرے میں مبتلا ہو گئے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ ملنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورتوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورت جب آپ کی طرف توجہ کرتی ہے تو آپ کے اندر ایک کھلبلی سی مچتی ہے؟ اتنی خرابیاں ہیں پھر بھی اطمینان ہے، کمال کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ وہ جو تیسری بات بھی جو شیطان نے بتائی نا، بڑی کام کی بات ہے کہ جب تم صدقہ نکالو تو فوراً دے دیا کرو اس کے مستحق کو۔ یہ تو بڑا تجربہ، بہت سو کو تجربہ ہوگا، تو بڑی نیت کی ہوگی کہ یہ چیز، یہ کپڑے، یہ پیسے، یہ چیزیں میں صدقہ کر دیں گے، ہم صدقہ کر دیں گے، اور تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے تو دن میں 100 کی سنکھیا ہے، اس کو یوں نہ استعمال کر لیں یار، یہ بھی نکال دو یار، نہیں نہیں یار یہ جو اپنے نکال، یہ بھی نکال دو، یہ بھی ہو سکتا ہے کل کام آ جائے گا، مطلب نکالا ہوتا ہے لیکن وہ قلب منقلب ہو رہا ہوتا ہے. کسی بزرگ کے بارے میں جو میں نے وہ پاپا سے بھی سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ حمام میں گئے، اپنا جبا شریف اتارا، اتارتے ہی آواز دی خادم کو، وہ آیا بولا یہ صدقہ کر دو. کہا حضور آپ پہلے فارغ ہو جاتے. بولا فارغ ہونے تک کل بدل جاتا تو صدقہ کر دو، جیسے دل میں آئے صدقہ کر دو. دیکھا شیطان ابلیس کہہ رہا ہے کہ فوراً دے دو، کہ وہاں میں اپنے کارندے نہیں بھیجتا، میں خود آتا ہوں، اور وہ کل منقلب کرتا رہتا ہے، روک دیتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے. البتہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ زمین پر جو پہلا فتنہ ہوا اس کا سبب حدیث پاک میں عورت بتایا گیا ہے، اور عورتوں کے فتنے کے مطابق حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، شیطان کو یہی توقع تھی کہ میں عورتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دوں گا، اور میرے نزدیک بھی عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں، اور میں مدینہ منورہ میں صرف اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنی بیٹی کے گھر جمعہ کے روز غسل کرنے پھر واپس چلا آتا ہوں. کتنے زبردست مدنی پھول! حضرت سیدہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست بزرگ تھے ہمارے، ان کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ابھی ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں. جیسے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان کسی سے مایوس نہیں ہوتا اور وہ عورتوں کے واسطے سے آتا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے زیادہ کسی کا خوف نہیں ہے. مطلب ہم اپنی اس کیفیت پر غور کریں کہ اگر آپ کے دل میں کہیں بھی اس طرح کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں اجنبی عورتیں ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہوں اجنبی عورتیں؟ ابھی میرے اسلامی بہنوں سے تو کوئی بیان ہی نہیں ہے، میں تو میرے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، جو بیچارے ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، اس کے فتنے کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ بھائی کیوں آخر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، میں کیوں اپنے آپ کو ایسے ہی منانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے عورتوں کا جھرمٹ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے عورتوں میں جانے کی، دعوتوں میں، مختلف ناموں پر؟ کیا ضرورت ہے عورتوں میں جا کر ہیلو ہائی کرنے کی؟ ہیلو ہائی میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ آپ دعوتوں میں دیکھیں، بڑے بڑے چچا بزرگ وہ مردوں کے پوشے سے نکل کر عورتوں میں چلے جاتے ہیں. پیاری بیٹی کیسی ہو، پیاری بیٹی، چچا بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے. اب تو داڑھی کے بال بھی، اب تو داڑھی بیچاری کی ہوتی بھی نہیں ہے بعض اوقات ایسوں کی، تو داڑھی بھی ہو تو شریعت دیکھی جائے گی نا. چلے جاتے ہیں یار مردوں، بالکل عورتوں میں چلے جاتے ہیں، گھر میں دعوت ہے عورتوں والے کمرے میں چلے جائیں گے، مسکراتے مسکراتے ہوئے. جوان جوان لڑکیاں تھوڑا سا سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہوں گی، مگر آپ کو اجازت ہے جانے کی؟ میں صرف مردوں سے بات کر رہا ہوں، استائے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. عورتیں جو کچھ کرتی ہے اس کا بیان ہی الگ ہے، اس کو ابھی مت چھیڑیے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال تو اسلامی بھائیوں سے بات ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح مطلب کہ عورتوں کے جھرمٹ میں جانا, عورت یا اجنبی اور غیر محرم عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. کیوں آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں دل میں ایک انگرائی سی آتی ہے کہ یار یہاں جانا چاہیے؟ اس چیز کو دبائیے نا, چلے اٹھی خواہش دبا دیجئے نا. کیوں جا رہے ہیں اس عورت کے فتنے کی طرف؟ فتنے مبتلا کر دیتی ہے, اس کی تو بے وفائیوں کے واقعات ہیں, اسے تو عبرت لینی چاہیے بہت ساری چیزوں میں. یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر ایک قبرستان سے ہوا, ایک شخص قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا. آپ نے رونے کا سبب پوچھا, کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے, وہ میرے چچا کی بیٹی تھی, مجھے اس سے بہت پیار تھا, اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, تم چاہو تو اللہ کے حکم سے ہم تمہاری بیوی کو زندہ کر دیں. اس نے اقرار کیا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا, لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی, عذاب الہی اسے دور ہو گیا. اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ میری بیوی کی خبر نہیں بلکہ دوسری ہے. اب وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکلی. اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا, اے روح اللہ یہی میری بیوی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا. کچھ ہی دیر بعد نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گئے, مرد وہیں سو گیا. اس کی بیوی قریبی بیٹھی تھی. اتنے وہاں سے ایک شہزادہ گزرا, شہزادہ نے اس عورت کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی, عورت کو شہزادہ پسند آ گیا. وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو بیوی کو نہیں پایا, پریشان ہوا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچا, وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی. اسے کہا یہ میری بیوی ہے. شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, یہ تو میری لونڈی ہے, یقین نہیں آتا تو اسے پوچھ لو. یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا, ہاں میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں, میں تمہیں جانتی تک نہیں, تم بھیجا مجھ پر الزام لگا رہے ہو. اب یہ سن کر روتا وہ محل سے واپس آ گیا. کچھ دنوں کے بعد اس حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی, اے روح اللہ میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس, اور شہزادے نے اس کو لونڈی بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں, تمہاری بیوی نہیں ہوں, آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. چنانچہ آپ نے اس عورت سے فرمایا, کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس لوٹا دے. اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پہ گر پڑی. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. فرماتے جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا, تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے. اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری تھی پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری, وہ اس عورت کو دیکھ لے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں عورتوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی خواہشات، اس طرح کے جذبات کو کچلنا چاہیے. دنیا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اکساتا ہے شیطان، نفس ہمارا اکساتا ہے، ہمیں دبانا چاہیے اس کو، اور مطلب دور رہیں، باتوں وغیرہ سے بھی دور رہیں، اور بلا حاجت شرعی، بلا اجازت شرعی، اور بلا مصلحت شرعی اجنبی عورتوں سے بات کرنے سے بھی کترائیں. بات صرف میں یہاں اسلامی بھائیوں سے ہی کر رہا ہوں، اسلامی بہنوں سے کوئی خطاب نہیں ہے، اسلامی بہنوں سے اس وقت کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اسلامی بھائیوں سے، بالخصوص میرے نوجوان اور میرے ان اسلامی بھائیوں سے جو اللہ کے، اللہ نہ کرے اس طرح کے مرض میں تھوڑا یا زیادہ مبتلا ہوں. مرد ہیں، مردوں کی طرف رہیں، عورتوں کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجنبی عورتیں اور غیر محرم عورتوں کی طرف. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے ایک عام سے ایک نوجوان تھے، جس طرح آج کے دور میں لوگ عشق مجازی میں پھنس جاتے ہیں، لڑکی پسند آ جاتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، چلو جو بھی ہے پسند آ جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، کالے کالے چشمے پہن کر گھر کے نیچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تاڑ رہے ہوتے ہیں گیلریوں کو، موٹر سائیکل کا پلک بنا رہے ہوتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری حرکتیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، کار کا ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں گھس جاتے ہیں. لیکن میں تو اس کا کہہ رہا ہوں جو ایک کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، اسی وہ ہر کال اس کی مس کال نظر آتی ہے، ہر میسج لگتا ہے اس کا میسج ہے، ہر طرف مطلب اسی کے پیچھے دیوانہ پاگل ہوتا ہے، اور پھر خلاف شرع امور میں اس قدر وہ بے باک ہو جاتا ہے کہ میں کیا عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک لونڈی پر ان کا دل آ گیا تھا، ابھی وہ نوجوان تھے، بالکل عام سے نوجوان تھے، سردی کی رات تھی، رات بھر کھڑے رہے گھر کے سامنے، دیدار ہو جائے، رات گزر گئی دیدار نہیں ہوا، اذان فجر کان میں آئی، فوراً ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی، چوٹ کھا گیا، کہ رات بھر اس عورت کے لیے میں کھڑا رہا، اگر میں اس قدر اللہ تعالی کے حضور وقت دیتا تو میں کہاں کے کہاں ہوتا. بس یہ خیال آنا تھا کہ خلاص، سب خلاص، چھوڑا سب کچھ اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مگن ہو گئے، اور ولایت کی اعلیٰ منزل تک پہنچے، بڑے محدث بنے، بڑے فقیہ بنے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے شاگرد رشید بنے. ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو دیکھا، ماں نے دیکھا کہ سانپ گلاب کے پھول سے وہ پنکھا جل رہا ہے ان کو، ایسا مقام و مرتبہ ہو گیا تھا حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. امام اعظم کے اتنے زبردست شاگرد رشید تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے، اس پہ کچھ نہیں رکھا، وقت کی بربادی ہے، دنیا کی بربادی ہے، آخرت کی بربادی کا تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. سیدھی طرف آ جائیں، سچی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، عبادت، نماز اور بہت ساری زندگی گزارنے کے بڑے مطلب کے مقاصد ہوتے ہیں، اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے، کر کے دیوانے مت بن جائیے. یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ چکر کہاں پھنس گئے یار آپ لوگ، چھوڑو ان چیزوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیے. زندگی کے مقصد کو پہچانیں، بہت کچھ کرنا ہے دین اسلام کے لیے، بہت کچھ کرنا ہے. ہر شخص غور کرے کہ میری ذات سے آج تک میں نے اپنے دین کو، ہمارے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا. ہر شخص غور کرے اور ان چیزوں سے بچے جو ہماری دنیا بھی برباد کر سکتی ہے، ہماری آخرت بھی برباد کر سکتی ہے، ہمارے وقت کو جو برباد کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف باپا بڑے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں.
قافلہ تو دے دے
بابا. کیا بات ہو رہی ہے, کچھ ہمیں بھی شامل کر لیں.
میں نے اپنے یہ دیوانوں کو بغیر مطالبے کے نوالے پیش کیے, ان کے منہ میں رکھے ان کی دل جوئی کے لیے. میں مجھے بھی کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دو. چاند رات کے مدنی قافلے کی صورت میں نیت, مدنی قافلے میں نیت سفر کریں. آپ کے یہاں کے حلقے میں انشاءاللہ یہ خود بھی سفر کریں گے 3 دن کے لیے, اور یہ 12 اسلام بھائی یہاں اپنے حلقے میں اعتکاف میں سے تیار کریں گے. دوسرے اسلام بھائی 30 دن کا فرما رہے ہیں, آپ بھی 3 دن کریں گے انشاءاللہ. چاند رات 3 دن خود بھی سفر کریں گے, تیار بھی کریں. جب پلیٹ پہ قبضہ کر دیا کیسے ہوگا امام زلفے وقف مدینہ کی نیت ہے, لیکن وہ تو ہو تو ہتو ہتو نا, جو بھی ہو آج نقد کل ادھار, کل کس نے دیکھی ہے. اجازت لینی ہوگی, ترکیب بنانی ہوگی, نہیں تو اس کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی امامے کے لیے. بندوانے کا تو ان کے ہاتھ میں, یہ جب حکم کریں گے تو پھر مستقل. آپ ہیں دونوں پرانے چہرے جو میرے قریب قریب ہیں, تو اس لیے وہ مدنی ہولیا اور سب آ جائیں. الحمد للہ یہ لوگ پہلے سے بولتے, میں آپ کو دو نوالے کھلا دیتا, ان کو پیالہ دے دیں گے,
پیالہ دے دیں.
آپ بیٹے کچھ نہیں فرما, اچھا 3 دن
ہاتھ آ گیا
قافلہ چاند رات. عید کے دن
جو اسلامی بھائی اخراجات نہیں کر سکتے, ہم اخراجات
ان کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا, مدنی تربیت گاہ کے تھرو
نگرا کے ہاتھ میں دے گا, پھر انشاءاللہ 12 ماہ 1 مہینے کے بعد.
یہ دینے کا ترکیب ہے نا اپنی, یہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروانا, نہیں تو وہ کوئی بولے گا میں جاؤں گا جیب میں رکھ کے چلا جائے گا. ہاں اپنا ہلکے نگران کے تھرو بولے گا, ماشاء اللہ.
کیا نیت کر رہے ہیں بھائی؟
انشاءاللہ مدنی ہو جائے گی بھی ترکیب نیت ہے, اور انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد 12 ماہ.
بابا ایسا کیا, بابا شاباشیاں دے رہے, کچھ ہمیں بتائیں نا کیا آپس آپس.
یہ سچے آدمی ہے جی, بولتے چاند رات کو میں نہیں جاؤں گا, میرا کوئی گھر کا کوئی مسئلہ بچار ہوگا, اور میں مدنی ہولیا بھی نیت کرتا ہوں, اور میں ایک سفر نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے بدلے کسی کو سفر کروا دوں گا, خرچہ دے دوں گا, اور مزید یہ کہ 1 مہینے کے بعد میں سفر کر لوں گا خود بھی. تو یہ سچا آدمی ہے نا, خالی ہاں میں نہیں کر رہا, بحث کر رہے ہیں. تو یہ سچے ہو, سچوں کی علامت ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کریں گے. کتنے دن کا سفر کریں گے؟
ابھی میرے باور ہے کہ اپنے حلقہ نگراں کو بتائے 1 مہینے کے بعد
12 ماہ کا سفر کریں گے لوگ.
سبحان اللہ. تو بابا کچھ مدنی ہولی کی نیت نہیں
کی؟ ترکیب نہیں فرمائی. 3 دن تو ہاں, یہ ہمامہ ہو, داڑھی ہو, داڑھی سجا لی ہے ان شاء
اللہ.
پیچھے
والوں کو بھی اجازت ہے قافلے میں سفر کرنے میں.
سبحان اللہ,
جلد سے آئے اسلام.
سبحان اللہ,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین صورتحال, کس طرح عاشقان رمضان برکتیں حاصل کر رہے ہیں, اور خوش کیسے خوش نظر آ رہے ہیں, چہرے کیسے چمک دمک رہے ہیں, رونقیں ہیں چہروں پر, اور سیکھ رہے ہیں, سکھانے کا جذبہ پا رہے ہیں, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیارا بھی چلا گیا. اچھا کچھ کالس بتا رہے ہیں کہ آئی ہوئی ہے, سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا کے سلسلے بد پھولوں کی مدنی مہک میں نگرانی شورا سے سوال ہے کہ کم آمدنی میں کیسے گزارا کیا جائے, اور آج کے دور میں تو بہت سی ضروریاتی زندگی ہیں, کیا کس طریقے سے بندہ قناعت کو اختیار کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مانتا ہوں مہنگائی بھی زیادہ ہے, ضروریات زندگی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. اپنے گھر کی خریداری جو آپ کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے. بہت سارے گھر کے ایسے ساز و سامان ہیں جو کل نہیں بھی تھے تو ہماری گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں جن کو اگر آپ جاننا شروع کریں کہ یعنی یہ دیکھیں اس کے بغیر بھی چل جائے گا, اس کے بغیر چل جائے گا, میں نہیں کہتا کہ تنگی میں بالکل آ جائیں, چل جائے گا, چل جائے گا, چل جائے گا اس کے بغیر, تو بہت ساری چیزیں مائنس ہو جائیں گی. 50-50, 100-100 روپے کو نہ دیکھیں, 50-50, 100-100, 200-200 روپے کر کے بھی 5-10, 2-5-10 ہزار روپے کی چیزوں کا مائنس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسا گھر ویسا مائنس ہوگا, تو اس کے مطابق غور کر لیجئے. تو امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ضرورتیں ہیں وہ اس کے آمدنی کے مطابق بھی آ جائیں گی. نیجیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے, اللہ میں تیری رضا کے لیے حرام روزی سے بچ رہا ہوں اور مجھے بچنا ہے حرام روزی سے, میرے اس مال میں بس رزق حلال ہی ہو, اور میرے اس رزق حلال میں تو برکت عطا فرما کہ میں تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں. امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کم مال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اور بچت ہو جائے گی, امید کرتے ہیں. یہ ایک مدنی پھول ہے, اس کے علاوہ بہت سارے مدنی پھول اس میں دیے جا سکتے ہیں. اور کال سنا دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد اتاری سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے 5 سال پورے ہونے پر میں مدنی چینل کے تمام عملے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں.
جزاک اللہ. ایک اور کال سنا دیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ اگر آفس میں ایک بندہ 1.5 سال سے کام کر رہا ہو اور وہ اس میں جھوٹ بول رہا ہو اور کسی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی غلطی بھی نہ مان رہا ہو, اور اس کو جاب پہ رکھنا چاہیے یا اس کو نکال دینا چاہیے, لیکن جب اس کو نکالنے کا وقت آتا ہے وہ روتا ہے اپنے بارے میں, کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو, چھوڑ دو, کیا اس بندے کو موقع دینا چاہیے جاب کرنے کا یا اسے جاب سے نکال دینا چاہیے؟
غور یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ غلطی سے کر رہا ہے یا عادتاً کر رہا ہے. اگر غفلت اور بددیانتی اور کام چوری یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اگر ایسی کوئی چیزیں تفہیم کرنے کی کوشش کی جائے, نہیں ہوتی تو اس کے سامنے پوزیشن رکھ دے کہ ایسی صورت حال میں بتائیے کہ آپ کیسے کام کریں گے. بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں, ان میں تو ان کو بھی عرض کروں گا کہ جن کی اس طرح کی عادتیں ہیں, پھر بعد میں نوکری جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر روتے ہیں, دھوتے ہیں اور مکتوب بھیجتے ہیں, سفارشیں کرتے ہیں. اپنی عادتیں تبدیل کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. عادتوں کا بدلنا بہت ضروری ہے. میں نے اکثر بیان اسی کتاب سے کیا ہے, فیضان ریاض الصالحین. امید کرتا ہوں یہ مقتط المدینہ پر آ چکی ہوگی, آنا شروع ہو گئی ہوگی. اسلام بھائی اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں, بہترین مواد ہے, مواد ہی مواد ہے. آیتیں, روایتیں, حکایتیں, پھر مدنی پھول, مدنی پھول, مدنی پھول, بہت خوبصورت کتاب ہے. یہ دیکھیے کس طرح مضامین کو لیا ہے. اب صبر کا بیان, اب یہ صبر کا بیان شروع ہوتا ہے اور یہ صبر کا بیان چلتا ہی چلا جائے گا. بہت سارا بیان ہے اس کے اندر. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل اللہ کی رحمت شامل رہی تو پھر مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے دیکھو.